خلوان آپ بیٹھے رہے ہو یہ آپ کی ہوشیاری پھر مشکل ڈال دیتی ہے. کمر میں تکلیف ہے جب چاہ بیٹھے رہے, جیڑیا ہوشیار نہ بنے. فارغ میں بیٹھا کر کچھ کام کیا کر, اور نہیں تو پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. یہ اختر میاں یہ کھول دینا ذرا, یہ کس کا شعر ہے پتا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت ماں رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے, درسگاہ میں بخاری شریف کے درس میں سنایا تھا. شیخ الحدیث کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ خشک ہے, دین جیسی مزیدار کوئی بات ہی نہیں ہے. راستہ اگر صحیح ہے نا, جانا ہے حیدرآباد, جا رہے ہیں جناب حب چوکی کی طرف, پریشانی بڑھتی جائے گی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے, مجھے اسٹیشنوں کا نام نہیں پتا لیکن مثال بتا رہا ہوں. حضرت والا دلی میں بیٹھے تھے, ایک مثال بتا رہا ہوں, دلی جانے والی ٹرین میں بیٹھے. ٹرین آگے چلی, دو تین اسٹاپ کے بعد حضرت نے بات کی ایک مسلمان کو, دیکھ کر آپ کیسے ہیں, کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. مثال بتا رہا ہوں, جی میں تو لکھنؤ جا رہا ہوں. کہیں ارے بھائی بیٹا یہ ٹرین تو دلی جا رہی ہے. کہیں حالت خراب, پسینے ہو گئے, سردی کا موسم. تو حضرت مجدد رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو ہو گیا ہو گیا, اگلی اسٹیشن آئے گی وہاں پر جا کے ویٹنگ روم میں آرام کرنا, پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ٹرین آ گئی تو واپس آ کر پھر لکھنؤ کی ٹرین میں بیٹھنا. ابھی کچھ باتیں کرو, کوئی ہنسو بولو. کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں اور آپ فرما رہے ہیں باتیں کریں. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک سبق آیا کہ الحمدللہ میں صحیح منزل کی طرف جا رہا ہوں تو میں سکون سے ہوں, اور وہ غلط منزل کی طرف جا رہا ہے تو کتنا بے چین ہے کہ بات چیت کے لیے تیار نہیں. تو جو ٹرین مدینہ شریف مکہ شریف جا رہی ہے اس میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بیٹھے ہیں ماسکو کی ٹرین میں. تکلیف تو آئے گی, پریشانیاں تو ہوں گی, مسائل تو ظاہری باتیں سر پہ کھڑے رہیں گے. آج بھی ایک صاحب آئے, جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ مٹی ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں پڑتا, سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ مٹی ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے آدمی اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو ضرورت کیا ہے مٹی میں ہاتھ ڈالیں جو مٹی ہو جاتا ہے, لیکن نہیں بول سکتے ایسے موقع پر. نئے آدمی سے اپنی ہنس بھی نہیں سکتا اس کو توجہ بٹانے کے لیے. بس وہی ہوا جو کل پرسوں بھی جواب دیا تھا کہ میرے بھائی اللہ کو ناراض کریں گے تو سکون کہاں سے ملے گا. بھائی ہر عمل میں سنت پر عمل کرنا ہے, یہ راستہ ہے جنت کا راستہ ہے. حضرت کا شعر کتنا مزیدار ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جل جلالہ کہہ لیجئے, کتنا آسان ہے. اللہ پر پہلے اللہ کے نام پر جل جلالہ کہنا ہے, شادی ہے. آپ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اس بات میں سنت کا طریقہ مجھے نہیں مل رہا, کوئی بتا دے. فرض کریں کہ آپ کو کسی چیز میں سنت کا طریقہ نہیں مل رہا, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن چلو کوئی ایسی بات ہو تو اس وقت جو ہے جو سنت کے قریب چیز ہے اس کو اپنانا ہوگا تو سنت ہوگی نا. یہاں تک کہ فتاوی محمودیہ بہت بڑا فتوے کا کتاب ہے, 22 یا پتہ نہیں کتنی جلدیں ہیں. اس میں لباس کے باب میں لکھا ہے کہ جو بزرگوں کی لباس اور ٹوپی, ان کے عادات, ان کے اطوار, ان کے بزرگ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ تو سوچیں. جو شریعت اور سنت کی اتباع کرتا ہے, کبھی گناہ ہو جائے توبہ کرتا ہے, یہ بزرگ ہے. گمراہ کو بزرگ سمجھنا خود گمراہی ہے. تو فتاوی محمودیہ میں فوٹو شیٹ میرے پاس ہے کہ تلاش نہیں کرنی پڑے گی کسی کو چاہیے تو, لیکن میرے اوقات میں آئیں, بیٹھے محبت سے چائے پئیں قہوہ پئیں لیجیے آپ اور تحقیقات کریں. لکھا ہے کہ بزرگ جو اللہ والے ہیں ان کے لباس, کردار, طور طریقے, ان کی رفتار, گفتار, ان کا لباس, ان کی جتنا طریقہ ہے جو اس کی نقل کرتا ہے, جملہ دیکھ لینا کیا لکھا ہے فتاوی محمودیہ میں, درحقیقت سنت کی نقل کر رہا ہے. وجہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ٹرانسفر ہوا, اس لیول کا نہیں ہوا, وحی اور معراج اور وہ نہیں. اس کے بعد جو جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کی, بتاؤ کس کی نقل کی؟ آپ لوگ آواز بھی آپ کی نہیں نکلتی, اتنا آسان چیز ہے کہ حضور صلی اللہ, چلو اور سمجھ لو آگے. چلو ابھی تو ہمارے مولانا صاحب حدیث پاک پڑھیں گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا. حدیث پاک پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ جنت میں ہوگا کافی تھا ہمارے لیے, جنت میں کیوں سنت چھوڑیں؟ وجہ بتاؤ, سنت سے ہٹ کر طریقہ کون سا ہے؟ سنت سے ہٹ کر طریقہ کفار کا ہے, ہندوؤں کا ہے, جوگیوں کا ہے, یہودیوں کا ہے, عیسائیوں کا ہے, فاسقوں کا ہے. دلیل نہ ہو تو سب چیز پر آؤ, آپ کو دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. سنت سے ہٹ کر بتاؤ, پیدائش کا وقت, یہ پہلی پیدائش بچے کی اس ماں باپ کے پاس ہوگی, وہ سارا خرچہ برداشت کریں گے. کہاں لکھا ہوا ہے جی اتنے دن بچی ہماری وہاں رہے گی, پھر اتنے دن یہاں رہے گی, پھر جوڑے جائیں گے, پھر توڑے جائیں گے, پھر گھوڑے جائیں گے, پھر اتنا یہ ہوگا, پھر یہ 40 دن کے بعد یا 42 دن کے بعد اٹھے گی تو یہ جوڑا پہنے کی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ جاؤ بیشتی دیر پڑھ لو, ہندوؤں کا طریقہ ہے. کیوں بھائی, کیوں ماں باپ کے گھر پہلی ہو؟ ہاں ویسے جائے جائے, فرض کیوں سمجھتے ہو؟ نہ بھیج کر دکھاؤ, شوہر کے ذمے ہے سب کام یہ, لیکن زبردستی دھمکیاں دے کر ماں باپ کے گھر بھیجا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی خرچہ تم کرو, یہ بھی تم کرو, اچھا تم ماں باپ کرو, اور بیچاری کی حالت خراب. اگر شوہر کو کہتی ہے کہ میں آنا چاہتی ہوں, میرا آپ بہت یاد آ رہے ہیں, آپ کی طبیعت ناساز ہے, سارا کام کاج آپ کو کرنا پڑ رہا ہے, صبح کو ناشتہ بھی آپ تیار کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, نہیں. ہمارے خاندان میں سسٹم ہے, آپ 1.5 مہینے کے بعد آئیں گی, اور گنتے جاؤ نا, گنتے جاؤ, اور جو جس قوم کی نقل کرے گا حدیث پاک ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, کسی ایک کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ صحابہ کی اقتداء کرنے کے لیے کسی ایک کی, ستاروں کے مانند ہیں؟ کیا وجہ؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ میرے لیے جان دیتے ہیں, میرے لیے ہی فدا ہوتے ہیں, اللہ کے لیے ہر بات کی اطاعت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ حدیث پاک دیکھتے رہو, حدیث پاک پر بھی عمل کرنا ہے, قرآن پاک پر بھی عمل کرنا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کی کوئی بات پتا چل گئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک صحابی نے اس طرح کیا ہے, جس نے نقل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کا دوست بنا, جو اللہ کا دوست بنا اسے اللہ ملا, وہ اللہ کا ولی ہوا, اللہ کا پیار ملا, خالق جنت ملا. جو دیکھو لباس دیکھو تو کفار, جو دیکھو طریقہ نعوذ باللہ کفار. اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے لیے فرمایا فتبعونی, قرآن پاک کا جملہ ہے. ہر بات میں بحث کریں گے بھائی, ان چیزوں کو اگر آپ دین نہیں سمجھتے, اگر فرض نہیں سمجھتے, مہندی کو ہٹاؤ, بیٹی کو مہندی لگانی ہے لگاؤ, کس نے منع کیا ہے؟ گھر کی خواتین کافی ہیں, اور ان کا بالکل خاندان کی 2 خواتین آ گئیں, منع نہیں ہے, لیکن دعوت کرنا اور ناچنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ ناچنا کس کا طریقہ ہے جناب؟ ابھی میں نے آج البلاغ پڑھا یا بیانات پڑھا, اس میں بڑے غم کی داستان لکھی ہوئی تھی. لکھا تھا کہ ایک وزیر صاحب کو جوش آ گیا سندھ گورنمنٹ میں, یا وزیرہ صاحبہ کو جوش میں آ گیا, انہوں نے جو ہے حکومت سندھ کو جو ہے وہ پریشر دیا کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں, کہ ہر اسکول اور ہر جگہ پر ناچ گانا بیٹیاں کر رہی ہیں, انہوں نے بینڈ کر دیا. جس اسکول میں گانا اور یہ ہوا اس کی رجسٹریشن کینسل. ابھی میں خوشی ہو رہا تھا کہ نیچے لکھا تھا ایک بدکار عورت, ایک رکاسا بدکار عورت نے انٹرویو دیا کہ ہر گھر میں ہر اسکول میں رقص اور یہ ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے آج کے دور میں. پتہ نہیں کسی کا دماغ خراب تھا, اس نے آرڈر ایشو کر دیا کہ نہیں دوبارہ ناچ گانا شروع ہو جائے. 25 ابھی, اور یہ بھی لکھا تھا کہ دل اتنا خوش ہے کہ شراب پر پابندی لگ گئی, اور لکھا ہے جج کے ریمارکس کہ جتنا ہندوؤں کے نام پر شراب لی جاتی ہے اور سیل کی جاتی ہے, اس میں ہر ہندو اگر نہ بھی لے تو بھی شراب کے کوٹا زیادہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان پی رہا ہے. اور مجھے تو زیادہ نہیں پتا, جو پڑھا ہے ہو سکتا ہے پرانی خبر ہے, کیونکہ 20 دن کے بعد آتا ہے رسالہ کہ بھئی حکومت نے بینڈ لگا دیا, اور اس بینڈ ہٹانے کے لیے آگے آگے مسلمان ہیں. کیا کریں آپ بتائیے, آپ کس کا طریقہ ہے شراب پینا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے دیا شراب حرام ہے, مدینہ شریف کی گلیوں سے شراب کے مٹکے توڑ توڑ کے بہہ جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ نہر آ گئی شراب کی. کوئی کسی نے کہا کہ اس میں نشہ ہمیں نہیں آتا, ہم عادی ہو چکے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو یہ بات سمجھتا نہیں ہے بھائی, فتاوی محمودیہ کتنی بڑی کتاب ہے, فتاوی کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب میں ہے, سامنے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا نمونہ بھیج دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرا محبوب میں بھیج رہا ہوں, نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. ٹھیک, آ جاؤ شادی کے اندر. اچھا اس کے بعد بیٹی, اس کا مطلب بیٹی کو جیل میں صرف چکی دیں اور صرف مشکیزہ دیں. میرے بھائی کس نے کہا ہے بھائی, یہ تو سنت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اس سے یہ سبق مل رہا ہے, سادگی کرو اور بیٹی کا جہیز مت دکھاؤ. پہلے جب بیٹی جب جوان ہوئی اور بچی تھی, جب سے آپ نے ہر چیز چھپا کر دی میری بیٹی کو نظر نہ لگ جائے, اور اب آپ سب ظاہر کر کے دے رہے ہو تو لکھ کر دو پہلے بیٹی نہیں تھی یا اب بیٹی نہیں ہے, دونوں میں سے ایک فیصلہ کرو. موویاں بن رہی ہیں کینیڈا جرمن جاپان, ہماری بیٹی کو ہم نے اتنا دیا, ہم نے کب کہا کہ آپ مشکیزہ دیں, ہم نے کب کہا مٹی کے دو برتن دیں, ہم نے کب کہا آپ ایک چکی دیں, چکی کو کیا کریں گے اس دور میں. یہاں سے یہ نصیحت ہے, سادگی چھپانا یہ مطلب ہے. کون رخصتی ہوئی تھی, کون جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود جا کر گھر پہنچائیں, اور کتنے تھے بارات میں لوگ. سوچو تو صحیح ذرا بھائی کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں. بچی کو مہندی لگا لو, کوئی منع نہیں ہے, ڈیزائن والی لگانی ہے, بچی شرعی پردہ کرتی ہے اس کے ہاتھ دیکھ کر کوئی فتنے میں نہیں آئے گا, ڈیزائن والی لگا دو. واٹر پروف نہ لگاؤ بھائی, ورنہ اس کی نمازیں کیسی ہوں گی. بیوٹی پارلر کرایا جا رہا ہے دوپہر کے 2 بجے سے ایئر کنڈیشن میں, شام ہو گئی رات ہو گئی, یہ بھی ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں گندے ماحول میں, جہاں ایسی اریانی فحاشی ہے کہ جن عورتوں نے توبہ کیا انہوں نے بتایا, اور 2-3 بیوٹی پارلر والی عورتوں نے توبہ کر کے بتایا کتنا بے غیرتی اور کمینہ پن ہوتا ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے ان ماں باپ کو ماریں جو اپنے بیٹیوں کو ایسی گندی جگہ بھیجتے ہیں. کیا جو عورت خود حرام کما رہی ہے, شوہر کے جوتے کھا رہی ہے, تمہاری بیٹی کو کیا تیار کرے گی وہ؟ کتنی ماشاءاللہ نیک بیویاں ہیں جہاں گھر میں شرعی پردہ ہوتا ہے وہاں چلی جاتی ہیں, 1-2 خاتون کے ساتھ, پیسے بھی کم اور شرعی طریقے سے ان کو سب پتا ہے, اور ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہوئے دلہن کو تیار بھی کرا دیا, یا کریم پڑھتے ہوئے دلہن کو تیار کرا دیا. کیسی برکتیں ہیں بھی ماشاءاللہ. بیٹیاں گھر سے نکلنے کے لیے ہیں اور بیوٹی پارلر میں گانے چل رہے ہیں اور شٹر کھلا ہوا ہے, ایسی مطلب نہ میں نے تفصیل سنی کیونکہ ہمارے ساتھ بھی نفس ہے, اندازہ تو آپ کو بھی ہوگا ہمیں بھی ہوگا, لیکن بتانے سے نفس اور اچھل کود کرتا. تو مہندی لگ گئی, 8-10 خواتین آئی ہوئی ہیں, بہن یا بھانجی کوئی آئی ہوئی ہے, کھانا کھا لیا سو گئے, اور فجر سے پہلے اٹھ کر یہ ہاتھ دھو لیا, اللہ اکبر پڑھ کر اللہ سے نئی زندگی کی دعا مانگ لی. چلو ادھر کیا ہو رہا ہے, فحاشی بے حیائی اریانی. آج سے 25 سال پہلے ناچنے والی کو کیا کہا جاتا ہے, آج فخر کرتے ہیں, ذرا دیکھنا ذرا میری بیٹی نے کیسا ناچا ہے, ذرا کمنٹس پاس کرنا, اور غیرت کا جنازہ نکل کر گندے گندے کمنٹس آ رہے ہیں. آپ کی بیٹی چست لباس میں باریک لباس میں حیا کا تار تار کر کے کیا ناچی ہے, تاکہ تمہاری تربیت ہے, جنت میں جاؤ گے جنت میں, نعوذ باللہ. تو یہ طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کیا ہے, سب چیزوں کی اطاعت کے ساتھ صحابہ کی نقل کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہے. پھر صحابہ نے کی ٹرانسفر ٹیکنالوجی گئی تابعین کے پاس, پھر تبع تابعین کے پاس, پھر اللہ والوں کے پاس. اللہ والا ہو شریعت سنت کی اتباع والا. اب جب ہم نقل کریں گے تو وہ سنت کی تو نقل بھی, کیسے سنت کی نقل بھی. اب آج جیسے میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا, پھر اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے جوڑا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیعت تھے, حضرت والا حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, وہ حضرت جی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, وہ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. اس طرح چلتے چلتے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ, پھر آگے چلیں گے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی, 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کرنے والے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرما رہے تھے تو آسمان سے وہی آ رہی ہے ید اللہ, یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. اب آپ پھر دوبارہ, یہ تو ہم نیچے سے اوپر گئے, اب اوپر سے نیچے آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کی, ان کی نقل پھر حضرت بولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی, ان کی نقل حضرت والا نے کی, ان کی نقل حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی, اور ان کی نقل اللہ مجھے اور ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کہاں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بتائیے, سمجھنا چاہیں تو اتنی بات بھی بولنے کی بات نہیں ہے, نہ سمجھنا چاہیں, تم بھائی ڈاکٹر ہو, تم انجینئر ہو, تم ایم بی اے کیا ہوا ہے, تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, تم نے اے سی سی اے کیا ہوا ہے, تمہاری پنچایت کیا ہے بیچ میں بھائی, تم صرف 2 رکعت جمعے کی پڑھ کر دکھا دو خطبے کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ خطبے کے ساتھ کتاب رکھ کر سامنے، چلو بغیر کتاب کے مت پڑھو خطبہ، کتاب سامنے پڑھ کر اور دو رکعت پڑھا دو، سنت کے مطابق پڑھا دو، مسائل کے ایسا نہیں اپنی نماز نہیں دی دوسرے کی بھی نہیں دی. ایک اللہ والے گاؤں میں گئے، امام صاحب نے نماز پڑھائی، اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا، اللہ والے قریب آئے کہ ماشاءاللہ آپ نے نماز ایسی اچھی پڑھائی، تو کون سی غلطی آپ سے بھی جو آپ نے سجدہ سہو کیا؟ الحمدللہ میں عالم ہوں مجھے بتاؤ. کہا حضرت، حضرت بھی نہیں کہا، حضرت وہ اصل میں تھوڑی تیسری رکعت میں میری تھوڑی پھسکی نکل گئی تھی. لے بھائی، تو ہم کا تو کوئی پتا ہی نہیں ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں ٹھاٹ سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، ہے جناب. اور عیدین میں امام صاحب کے قریب جگہ ملنی چاہیے، ایسا نہیں دسویں صف میں جگہ ملے پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کدھر کر رہا بھائی، ہے یہ. اور امام صاحب ماشاءاللہ یہ تھوڑی گڑبڑ والے، اب ہم نے کیا نماز پڑھانے، ہمیں فرائض پتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے اس کا طریقہ کیا پتا ہے کہ نماز ہے یا سجدہ صاف کرنا ہے پتا ہے؟ پتا چلا اپنی نماز بھی گئی. اسی طرح ایک جعلی آدمی نے اس آدمی کی طرح مسجد میں قبضہ کیا ہوا تھا، تو دوسری رکعت میں ہوا کھل گئی ود آواز، آواز کے ساتھ پٹاخ پٹاخ کی دو آوازیں آئیں، نماز پوری پڑھا دی. آخری صف میں بلوچ کھڑا تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہا واڑے استاد، پنچر ٹائر پر گاڑی کو منزل تک پہنچا دیا. اب آپ بتاؤ کہ بھائی امامت کوئی آسان بات ہے؟ لیکن کیا ہے، بس مجھے دو چار صورتیں آ گئی، امام صاحب کیا ہے، مفتی صاحب کیا ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، پڑھاؤ پتہ چلے گا. ایسی حالت ہوتی ہے کہ سامنے دروازہ ہو تو آدمی بھاگ کر نکل جائے، ایسی دل کی رفتار تیز ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ بھائی پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں، میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں. میں قرآن پاک اپنے، کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے، ایئرپورٹ پر ہم کیوں چھوڑیں کسی کو بھائی، عقیدہ پتہ نہیں کیا ہے، ظاہر کیسا ہے، تو پھر اپنا قرآن پاک ٹھیک کرا لیں، دس صورتیں صحیح کرا لیں، اپنی نماز صحیح کروا لیں. جیسے ہی موقع ملے آگے پہنچ کر انتظار ہی نہیں کرنا ہے، دوسرے ساتھی کو پہلے ہی تیار رکھنا ہے کہ میں جا کر جان نماز پہ بیٹھ جاتا ہوں. ایئرپورٹ پہ ہم اسی طرح کرتے ہیں، سیدھا جا کے جان نماز پہ قبضہ کر لیا، ابھی پانچ منٹ باقی ہیں اور فلائٹ بھی جلدی ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ساتھی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، دوسرے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی، ادھر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اللہ اکبر. اب فلائٹ جا رہی ہے، پتا ہے سورہ یاسین شریف شروع کر دی بھائی. ابھی پچھلے دنوں جب سفر پر جا رہے تھے تو جمعہ جو ایئرپورٹ پہ ہونا تھا، تو کسی بہت بڑے چیمپئن نے کہا کہ تم تو مسافر ہیں، جمعہ تو تیرے پڑے ہے نہیں، تو جمعہ کدھر پڑے گا تم ایئرپورٹ پر؟ میں نے کہا بھائی ابھی سفر شروع کہاں ہوا، آگے جو ایریا ہے وہ سے ہم کہاں سے نکلے. میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، فرمایا کہ اچھا ایئرپورٹ پہ جمعہ نہ بھی ہوتا ہو، جمعہ تمہارے ذمے ہے بس. اور کہنا حضرت فلائٹ سر پر ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہ سر پر ہو فلائٹ یا پیروں کے نیچے ہو، فوراً جو ہے مختصر خطبہ، دو قرآن پاک کی آیت، ایک حدیث پاک، ذرا سا بیٹھے دعا کی ایک کہ اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں بغیر ہونٹ ہلائے ہوئے، پھر کھڑے ہو گئے، دو آیت ایک خطبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مختصر ترین، اور سورہ فاتحہ بھی مختصر. ایسا کس طرح مختصر؟ ایسا نہیں اللہ اکبر، فرمایا ثنا نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، اور تھوڑا تیز پڑھنا، ایسا نہیں ہو غلطی ہو جائے. ہم کیا کریں گے، فلائٹ جانے والی ہے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، پیچھے کہہ رہا ہے بھائی جلدی کر بھائی. اب الحمدللہ مفتی صاحب نے سکھایا، میں کسی کو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کون آگے آئے گا کون پیچھے آئے گا، ہاتھ پیر تو کانپ رہے تھے، وہ الگ بات ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی ڈاکٹر نہ آ جائے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، میں گر نہ جاؤں، بس نماز ہی پڑھ رہا ہوں، یا اللہ مدد، زبان سے نہیں، ہاں یا اللہ مدد، کیا اللہ پھر دوبارہ نہ پڑھنی پڑ جائے نماز. اور وہ جلدی کریں گے ایئرپورٹ والے تو مسئلہ ہو جائے گا. ہم آ رہے تھے ملتان سے، رحیم یار خان سے کراچی آ رہے تھے، مغرب کا وقت ہو گیا ایئرپورٹ پر، وہ عملے والے آئے کہ ٹھاٹ سے نماز پڑھو، ان شاء اللہ تعالیٰ آخری گاڑی میں تم لوگوں کو لے جاؤں گا جہاز تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھو دیر نہیں کرنا، وقت بہت نازک ہے. ہم سب وضو کر کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھیپ نے نماز پڑھی، میں نے ساتھ دوسری کھیپ گئی، میں نے کہا ایسا نہیں کہ سفر نماز میں مغرب کی ڈیڑھ پڑھ لو اور جلدی کر کے آنا. پھر وہ نماز پڑھ کے آ گئے، آخری بس ہماری. اب ہمارا بھی خیال ہے نا جہاز کا، خیال رکھنا عملے کا، تو ہم سب، میں نے کہا بھائی چلو اب جہاز کی طرف، اب وہ فائنل کال ہے، میں گیا تو پیچھے دیکھا دوست نظر نہیں آ رہے, یہ کیا ہے؟ اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی. میں نے ناراضگی کا اظہار کیا, میں نے کہا کھڑے رہو یہاں, ان کو یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب کہا بھی تھا کہ عملے کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی آخر میں گئے یہ لوگ, جبکہ سمجھایا تھا. وہ آئے نماز پڑھ کے, میں نے کیا مصیبت ہے, کیوں آپ نے نافرمانی کی؟ کیا ہے بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہا وہ غلطی سے مغرب کی ڈیڑھ رکعت پڑھ لی. مغرب میں نے کہا آپ لوگوں سے میں نے مزاح کیا ہے کہ ڈیڑھ نہ پڑھ لینا, کہ ہم نے سنا ڈیڑھ پڑھ لینا. ارے بھائی تو آپ لوگوں کو عقل تو ہے, تو میں نے تو مزاج میں کہا ڈیڑھ نہ پڑھ لینا اور آپ نے سنا کہ ڈیڑھ پڑھ لینا اور ڈیڑھ پڑھ بھی لی. ابھی تک میں نے پوچھا نہیں ڈیڑھ پڑھی کس طرح انہوں نے, آخر یہ سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا ڈیڑھ پڑھی کس طرح ان لوگوں نے. اب وہ ہم لوگ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں, عملہ بھی ہنس رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا جب ہم مسیح کی بات کریں, جس کو پتہ نہیں بھی ہوگا وہ بھی ہنسے گا, ورنہ لوگ کہیں گے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے سمجھ میں نہ آئے تو بھی آدمی ہنستا ہے. تو یقین کریں میری حالت ایسی تھی ایسی تھی, اب گرا اب گرا اب گرا اب گرا, بس جلدی سے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اللہ اکبر, اس طرح کر کے نماز پوری دی. اور ہمارے حضرت والا ایک خادم تھے, لاہور حضرت کے ساتھ گئے تھے اور بیانات کے سلسلے میں واپسی پر سکھر پہ نماز کا وقت ہو گیا, تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا پیر بھائی نے کہ بھائی ٹرین چھوٹنے والی ہے, آپ ایسا کریں نماز جو ہے ٹرین میں پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, اس میں منع تو نہیں ہے, طریقہ سب معلوم ہے کس طرح پڑھنا ہے. کہا نہیں نہیں ٹرین والے بولتے ایسے ہیں دیر کرتے ہیں. کہا بھائی گھڑی تو دیکھ تو کیا ہو گیا, پانچ منٹ بڑھ گئے ہیں, کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے. وہ بڑے میاں تھے, انہوں نے دو آدمی کو پکڑا, چڑھو نالائق کو نماز نہیں پڑھتے ہو, بیٹھو یہاں پر, اللہ اکبر شروع کر دیا نماز. اب وہ پیچھے دو چار اور کھڑے ہو گئے, وہ اب شروع بھی وہ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ٹرین نے فائنل وسل بجائی ٹوں ٹوں. اب وہ یہ اپنی نماز جاری رکھے ہوئے ہیں, ٹرین نے ہلکا سا جیسے اشارہ ہوتا ہے نا, اب وہ جو پیچھے کٹے تھے وہ ٹرین کی طرف دیکھ رہے تھے, کہ نماز کے اندر کریں امام صاحب ٹرین چھوٹنے والی ہے نماز کے اندر. ہمارے پاس ایسے ایسے مزے کی باتیں ہیں, انشاءاللہ تعالی مزہ ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹی وی وی سی آر کیا بیچتے ہیں اس مزے کے سامنے. تو اب ٹرین اور تھوڑی چلی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں, ایسے کر کے سب بھاگ گئے مسجد کے, یہ لگے ہوئے الحمدللہ رب العالمین. اب جب ٹرین دیکھا کہ ان کی طرف سے جا رہی ہے, جا نماز وہیں چھوڑا, بھاگ کے ٹرین میں چڑھ گئے کسی اور ڈبے میں. تو یہ اعتراض کرنا علماء پر مدارس وغیرہ پر, ارے بھائی حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے کہ انسان بد زبانی سے خالی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میں لکھا ہے کہ انسان بد زبانی سے خالی نہیں ہے. خدا نخواستہ منہ سے کوئی بدتمیزی نکل گئی اللہ والوں کے لیے تو اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس لیے جہاں یہ ڈسکشن ہو رہا ہو مدارس علماء اور مفتی کے لیے, کہا دیکھو بھائی ان کے لیے کچھ نہیں کرنا, یہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں, کیونکہ ہمارے ایمان بچا رہے ہیں, ہمیں اللہ سے ملا رہے ہیں, ہمیں مسئلے مسائل بتا کے حرام حلال سے بچا رہے ہیں, خدا کے واسطے ان کے لیے کچھ مت کہنا. بس یہ اتنا تمہاری عقل میں نہیں ہے, بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لیا ہو, اللہ کے پیارے بن گئے ہوں, میں کیوں اللہ کے پیارے کی غیبت کروں یا سنوں؟ دو تین دفعہ کہیں گے ہماری مجلس سے غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالی.
شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے, یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے, یا تو پردے کو جلوہ بنا دے, حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے, سارے عالم کو مجنوں بنا دے, حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے, سارے عالم کو مجنوں بنا دے.
سبحان اللہ.
ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے.
آمین.
ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے. اشک میں خون دل بھی ملا دے اشک میں خون دل بھی ملا دے. سوز دل کا اثر اب دکھا دے سوز دل کا اثر اب دکھا دے. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے. آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے. یا قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس سے مجھے اب رہا کر یا قفس ہی کو گلشن بنا دے یا قفس ہی کو گلشن بنا دے. میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خون بہا دے. میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خون بہا دے. دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر جام تسلیم کامل پلا دے. دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر جام تسلیم کامل پلا دے.
حضرت والا کا مقطع ہے.
اختر تشنا لب کو الہی عشق کا ایک سمندر پلا دے. اختر تشنا لب کو الہی عشق کا ایک سمندر پلا دے. یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے.
ماشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف ہے شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ رواہ الترمذی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نکاح کی سنتیں. نمبر ایک, مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو جس نے ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. نمبر دو، نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. نمبر تین، جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. جمعہ کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نمبر چار، نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. نمبر چار، نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. نمبر پانچ، حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. نمبر پانچ، حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے.
جزاک اللہ ماشاءاللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. گھر نہیں جانا چاہیے تھا. کل حسد کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ حسد جو ہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر پر کرے گا، ڈاکٹر مولوی پر حسد نہیں کرے گا، مولوی مولوی پر حسد کرے گا، ڈاکٹر پر حسد نہیں کرے گا. جو ایک مثال ہے کہ مٹھائی کی دکان والا مٹھائی کی دکان والے پر حسد کرے گا، فرنیچر والے دکان پر حسد نہیں کرے گا. تو بات ادھوری رہ گئی تھی. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ بھئی حسد سے نیکیاں جل جاتی ہیں، اور پھر حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ 40 سال تک میں نہیں بول سکتا تھا، 40 سال کے بعد اللہ تعالی نے زبان عطا کی. اور یہاں آ کر یہ بیان کل کا رک گیا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ آج اس زمانے میں اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے، اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے اہل علم بہت دور دور رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. قطب بینی تو کرتے ہیں مگر بڑے قاف سے قطب بینی اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے. اس کا انجام یہ ہے کہ آج امت میں ان کی عظمت نہیں. جس کو دیکھو ارے میاں مولوی کو چھوڑو گولی مارو، ان کی بات میں کوئی مزہ نہیں. لیکن اگر کسی اللہ والے سے دوستی کر لو اور اللہ والے سے پوچھ کر تھوڑا ذکر اللہ اللہ کر لو اور تمہارے دل میں اللہ کا رس اور درد آ جائے، پھر دیکھو کون ہے ظالم جو میری بات نہیں سنتا. میں بھگاتا ہوں بعض وقت، الحمدللہ میں اپنے اللہ والوں کی غلامی کا صدقہ دیکھتا ہوں. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے، ہم ہی کہتے ہیں ہم تھک گئے. ورنہ امت یہی کہتی ہے ذرا تھوڑا سا اور کچھ سنائیے. یہ کیا ہے؟ یہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے، شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے، شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے. معمولی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، اہل اللہ کے غلامی کو معمولی مت سمجھو. ان کی صحبت 100,000 سال کی عبادت نفلی سے افضل ہے. اس مزے کو نہیں جانتے لوگ. لیکن پھر یہی کہوں گا کہ اللہ کے لیے ان سے تعلق کرو. نیت میں یہ نہ ہو کہ ہم کو لوگ، یہاں تک کہ خلافت کی بھی نیت نہ رکھو. مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس 10 سال ایک شخص رہا، اس نے کہا کہ 10 سال تک ہم آپ کو کچھ بھی فیض نہیں ہوا آپ کا ہمیں. فرمایا کہ فیض سے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ خلافت دے دیں گے تو میں بھی اپنی دکان کھولوں گا. آپ نے تو 10 سال تک رگڑایا، مجھ سے وضو کروایا، چائے بنوائی، چولہے میں لکڑی ٹھکوائی اور خلافت بھی نہیں دی. 10 سال کے اندر اس نیت سے میں آیا تھا کہ کچھ محنت کروں گا، آپ خلافت دے دیں گے. وہاں سہیل صاحب 259 نمبر لکھ لیجئے گا، پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا. خزائن شریعت طریقت میں 259 نمبر. آپ خلافت دیں گے تو میں بھی ایک خانقاہ بناؤں گا. تو فرمایا کہ چونکہ تمہاری نیت ہی خراب تھی، تم اللہ کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا اس لیے تم کو نفع نہیں ہوا. از خدا غیر خدا را خواستن، خدا سے غیر خدا کو چاہنے آیا تھا یہاں، اس لیے کچھ نہیں ملا. وہاں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت کے منصب کی تمنا رکھنا شہوت نفسانیہ کا ایک شعبہ ہے. بس اب دعا کر لو کہ جو کچھ دل میں پیش کر دیا، میں ایک بھک منگا اللہ کا ہوں. حضرت فرما رہے ہیں دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اے اللہ جو مفید ہو امت کے لیے وہ مضمون ڈال دے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے سلامتی دے اور اللہ والی حیات عطا فرمائے اور اس زمانے کے اقطاب اور اولیاء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دے. ہم تو نادان ہیں، استادوں سے بچے گھبراتے ہیں، ان بچوں کی طرح ہم بھی بزرگوں اور ایسے پیروں سے مرشدوں سے گھبراتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مرشدین، صحیح مرشد اور صحیح اقطاب زمانہ سے ہمیں محبت و مناسبت عطا فرمائے اور اپنا درد دل ہم سب کو نصیب فرما اور درد دل دکھانے والوں کی محبت بھی نصیب فرما اور اس کے ساتھ رہنے کا ایک زمانہ نصیب فرما. اے اللہ آپ نے فرمایا کونو مع صادقین اور اس کی تفسیر ہے سچوں کے ساتھ رہو، اللہ حکم دے رہے ہیں. ایسے بیوقوفی کا زمانہ ہے کہ ایسے بیوقوف بول دیتے ہیں سچے ہیں کہاں. ارے اللہ، یہ ہمارے دوست چلے گئے، ورنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی، وہ ابھی اٹھ کر گیا ہے، کہا اللہ کے ولی. بابا اگر کہے کہ دودھ پی لیا کرو، فریج سے بوتل نکال کر بادام پستے والی، اور وہاں بادام پستے والی تو کیا سادی بھی بوتل نہیں ہے دودھ کی، تو کہا جائے گا کہ ابا ظالم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل دور بیٹھتا ہے ٹارگیٹ سے تاکہ تمہاری نیند نہ پکڑوں. کل بھی سو رہے تھے، آج بھی سو رہے ہوں. بچوں کے اندر آپ کی عادت چلی جائے گی، پھر یاد رکھنا. تو ابا جو ہے اس ظالم کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو اور سچے اللہ پیدا نہ فرمائے. باپ کے لیے کہا جائے گا کہ دودھ کی بوتل نہیں ہے، باپ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے سچوں کے ساتھ رہو، سچے پیدا نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس لیے ہماری تڑپ ہوگی تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ خود ہمارے کو فکر ہوگی، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر تڑپ نہیں ہے تو بس ایسے ہی جناب اعتراضات کرتے رہیں گے. پھر اللہ ہمیں جو عطا فرمایا اس کی لیے اچھا گمان بھی ہونا چاہیے. فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر پیش کی ہے کونو مع صادقین کی، کہ کتنا رہو، خالتوہم لتکونوا مثلہم، ہمیں بھی ان کی صحبت نصیب فرما کہ ہم اپنے بزرگوں جیسے ہو جائیں. یعنی اتنا اللہ والوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، ان کے غلاموں کے ساتھ، کہ ان کا رفتار، گفتار، کردار، تعلق مع اللہ، سچائی، عبادت، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، جماعت کی فکر کرنا، سب ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے. اب پھر دل میں آئے گا اچھا ٹھیک ہے، گھر بند کر دیں نا، ہاں دکان چھوڑ دیں، کاروبار بند کر دیں، ریزائن دے دیں. یہ 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 تو کتنے عرصے میں ملے گا؟ اگر طلب ہونا تو عرصہ نہیں لگتا. آج کل تو دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے بھائی. یہاں سے تارے جا رہی ہیں، فرض کریں، ایک مثال بتا رہا ہوں، مصباح ہنسے گا کہ تارے ہیں کہاں بھائی، فرض کریں یہاں سے تارے، یہ کیا ہے، ہنس رہا ہے. مجھ سے کہا تھا ایک بھی پنچر نہیں ہوگا، سب ایک بھی ایسا چیز نظر نہیں آئے گا. ابھی مجھے یاد ہے میں نے کہیں دیکھا ہے تاروں کا گچھا. اب وہ تاروں کے اندر کرنٹ جا رہا ہے، ٹھیک. کسی کو کہا الیکٹریشین سے کہ بھائی ایک بلب یہاں لگا دیں، کہا نو پرابلم. بلب کے اندر تار لگایا، اس میں پن لگائی، پلاس سے پکڑا، تار جو جا رہی ہے اس میں ٹچ کر دیا، روشنی آ گئی. جو کرنٹ جا رہا ہے اسے ٹچ ہو گئے. اللہ والوں کے دل میں جو کرنٹ ہے ہم جڑ جائیں، وہاں کا کرنٹ ہمیں آ جائے گا. دنیا کا کرنٹ لگاؤ کسی کو، اس کو ہاتھ لگائے وہ بھی مر جائے گا، اور اللہ والوں کو جو اللہ کی محبت کا کرنٹ لگا ہے جب ہمیں لگے گا تو ہماری جو روحانی موت ہے وہ حیات میں بدل جائے گی. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمجھو نہ رگے ان کو، اللہ والوں کی یہ رگے نہیں ہیں، سمجھو نہ رگے ان کو، یہ تار ہیں بجلی کے، یہ دل نہیں پہلو میں بجلی کا خزانہ ہے. حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ راستہ مشکل کہاں ہے، آپ جواب دو سب. حضرت ہم سے جواب لیتے تھے، کباب والوں سے کیا ملتا ہے، کپڑے والوں سے، پٹرول والوں سے، مٹھائی والوں سے، اللہ والوں سے. ایک امرود کا عاشق ہو اور گلی میں آواز کوئی کہ امرود والا، کان کھڑے نہیں ہوں گے کہ میرے معشوق کا کوئی نام لے رہا ہے، میرے محبوب کا نام لے رہا ہے. تو اللہ کی اگر ہمیں طلب ہے تو اللہ والے ہم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے بھائی؟ جب تک اللہ والے کے غلام کے پاس آ جاؤ کوئی بات نہیں، جب اللہ والا مل جائے وہاں جا کر اپنی اصلاح کرائیں، اور جہاں مناسبت ہو، اگر اللہ والوں کے غلام سے مناسبت تو آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ تو سوچو کہ پھر حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا کیوں بھائی دین آسان ہو گیا؟ حضرت فرماتے تھے ہر چیز والے والے سے ملتی ہے تو اللہ والے سے اللہ ملے گا نا. پھر حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ حکیم اختر یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ مشکل ہے لیکن کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اگر ہاتھ آ جائے تو راستہ آسان نہیں مزیدار ہو جاتا ہے. اتنا دین آسان اتنا دین آسان. چلو کالام چلتے ہیں کاغان چلتے ہیں بغیر رہبر کے پہنچ جائیں گے. دھکے کھا کر ٹینشن ہر وقت دو راستے نکل رہے ہیں. ارے بھائی آپ بپر خاص جاؤ, چلو چھوڑو کالام کاغان کو, کسی نیا کسی کو ساتھ مت لو پرانے کو, آپ ٹنڈو لہر میں گھس جائیں گے. جب میرپور خاص پہنچے دعوت ختم ہو چکی. کہا بھائی کیوں دیر کیوں لگی, آج کل تو روڈ بڑا چوڑے بنے ہوئے ہیں. کہا بھائی ٹنڈو الائر میں ٹریفک میں پھنس گئے تھے. کہا ارے پاگل, ٹنڈو الائر سے پہلے الٹے ہاتھ پر بائی پاس ہے, وہ ایسا ڈی شیپ میں آ کر سیدھا دوبارہ ہائی وے پر ملتا ہے. کہ یار کاش کے رہبر ساتھ میں ہوتا ہے نا. تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ والے کو رہبر بنانا سمجھ میں نہیں آتا کہ غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں, کیسے حقیر, یہی تو اور کیا کرنا ہے. اللہ والا کوئی آپ سے نعوذ باللہ قرضے لے گا کیا؟ آپ کو پوچھے گا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میری گروسری شاپ ہے. اچھا ارے بھائی آج کل تو چاول بھی صحیح نہیں ملتا, آج کل تو آٹا بھی صحیح نہیں ملتا, گھی کا پتہ نہیں ہے کون سا صحیح ہونا چاہیے. شام کو پتہ چلا سوزوکی میں لوڈ کر کے سب چیزیں گھر پر آ گئیں. ارے اللہ آپ کو جنت کے اندر دو محل عطا فرمائیں گے بھائی. اب پتہ چلا دوسرے دن پھر تیسرے محل کے لیے مال بھیج دیا. ایسے ایسے ڈراموں سے لوٹتے ہیں. آج بھی ایک صاحب کا خط تھا یا کل کہ حضرت مجدد کی بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سچا شیخ دے شریعت اور سنت کی اتباع والا, اگر وہ ساری زندگی سجدے میں رہے حق ادا نہیں ہوتا. حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا کسی اللہ والے کا ہاتھ اگر ہاتھ میں آ جائے تو راستہ آسان نہیں مزیدار ہو جاتا ہے. پھر یہ حضرت والا اس پر یہ شعر پڑھتے تھے جب ہمیں یہ بات سنا کر کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا چراغ راہ کے جل اٹھے. جناب تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ بس اللہ والوں کے ساتھ, ہاں تو اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہنا ہے کہ ہم ویسے ہو جائیں. میرے بھائی گھر نہیں چھوڑنا ہے, بوڑھے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے, بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے, اس کے لیے نوکری بھی کرنی ہے, کاروبار بھی بڑھانا ہے, کوئی منع نہیں ہے. اللہ کو ناراض کرنا منع ہے. بیانات میں پہنچ گئے, ابھی ایسے حالات ہیں کہ زیادہ بیانات میں نہیں آ سک رہے, خط و کتابت جاری ہو جائیں. اصلاح اخلاق اتنی چھوٹی سی کتاب پڑھ لی, اس میں لکھا ہے کہ اخلاق رذیلہ ہیں یہ اخلاق حمیدہ ہیں. ان اخلاق رذیلہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اخلاق حمیدہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں. پڑھ کر اپنا شائنر لگا دیں اس پر کہ اخلاق رذیلہ یہ بھی میرے اندر, یہ بھی میرے اندر. اوہ ہو اخلاق حمیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون, صرف دو تین ہیں باقی تو ہے ہی نہیں. اب اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں ٹرانسفر کرنا ہے, وقت ہے نہیں. میں ہفتے میں ایک بیان میں آ سکتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اب آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ نے 15 دن کہیں کسی پرفضا مقام پر جانا ہے, تو زیور بیچ کر ہی میں جاتا ہوں, تو ایمان بچانے کے لیے میں شیخ کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ فرصت نہ نکالو گے فرصت نہ ملے گی. لیکن جس کو اللہ سہولت دے وہ روز آتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن دیر پر نہیں بیٹھنے دیتے. یا پتہ چل گیا ابا بیمار ہیں اما بیمار ہیں, چل بھائی چھٹی, بس آ کر بیٹھا ختم. ایک صاحب سے کہا کہ ٹوپی آپ کی میلی ہے, کیوں ایسی ٹوپی پہنتے ہو بھائی, منع ہے یہ. اٹھ کے بھاگ گئے ٹوپی بدل کے آ گئے. ارے بھائی تو کمال کرتا ہے, تم نے اتنی دیر مجلس کو چھوڑ دیا. بابا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک جگہ بارش آ گئی تیز, صدر میں کوئی جگہ تھی شو روم تھا کوئی کارپیٹ کا, وہ بارش زبردست آ گئی, سردی کی راتیں. تو خان صاحب پاسبان تھا, ان سے کہا کہ آپ یہیں رہو خامخواہ پریشان ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح جو ہے وہ شیخ صاحب اپنے گاڑی میں چلے گئے, سیٹ صاحب واپس آئے صبح تو دیکھا وہ خان صاحب جو ہے 103-104 بخار, کانپ رہے ہیں سردی سے. مجھے بھی سردی لگ رہی ہے بھائی, بند کر دینا اس کو. تو پوچھا بھائی کیا بات ہے, خیریت کیا ہوا؟ کہا اصل میں بارش تیز تھی, آپ نے کہا تھا یہاں سو, تو میں رات کے کپڑے بدلنے کا عادی ہوں اور بستر میرا نہیں ہوتا, مجھے نیند نہیں آتی, تو میں گھر گیا کپڑے بدل کے بستر لے کر اپنا آ گیا. کپڑے میرے بھیگ گئے اور بستر بھیگ گیا, اس پر سویا ہوں تو مجھے بخار آ گیا. بھائی تو پھر گھر میں رہتا تو. تو یہ بھی ٹوپی بدل کے آ گئے. بھائی اتنا فکر تھا پہلے ٹوپی بدلتے. اللہ معاف فرمائے, ایک صاحب تھے انہوں نے بڑی کوشش کی, کہ میں بڑے کسی بادشاہ سے مل کر اس کو دین کی کوئی بات سناؤں. تو ان کو کسی نے بادشاہ سے ملایا, بادشاہ نے جو ہے وہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کے خاص آدمی کہ یہ ہے جو دین کی بات سنائیں گے, دیکھا بھی نہیں, چلا گیا آگے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, عظمت دین رہا, عزت نفس رہی؟ کہیے ہمارے حضرت میں نصیحت کرتے ہیں کہ 100 دفعہ حدیث پاک کا مفہوم دیکھ لیں آپ, کہ 100 دفعہ اگر جس کو غرض ہو تو اس پر خوب محنت کرو, اور جو دین سے مستغنی ہو, اکڑ دکھائے, تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ. ہم ان سے حقیر نہیں سمجھیں گے, ان سے سلام دعا محبت کا تعلق رکھیں گے, لیکن نعوذ باللہ دین محتاج ہیں یا ہم محتاج ہیں دین کے؟ ایسی بیوقوفی کی باتیں کرنے سے پھر اللہ کی محبت نہیں ملتی. تو ایک تو حسد کا مضمون آج پورا ہوا. فرمایا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اکرام علماء کے ذمے بھی ہے. حدیث پاک یہ کہ جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا ہم میں سے نہیں. تو فرمایا کہ عالم کے ذمے بھی عالم کا اکرام ہے. عام عالم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا اکرام عوام کے ذمے ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ علماء جہاں میں مشہور ہو گئے ان کا اکرام کافی نہیں, جو علماء مسکین ہیں ان کا اکرام بھی لازم ہے. ورنہ بڑا عالم جو مرسیڈیز پر جا رہا ہے اس کے پیچھے تو پورا مجمع لگا ہوا ہے, اور بیچارے مسکین ملا کو کوئی نہیں پوچھتا بھی نہیں, اس کا بھی اکرام کرو, اس کا بھی اکرام کرو. اللہ نے اس کو بھی علم وحی سے نوازا ہے. اسی طرح طلبا کی بھی عزت ہے, طلبا کا بھی اکرام ہے. آج اپنے کپڑے دیکھتے ہیں کیسے پہنے رہے ہیں, رومال, ٹوپی, واہ چشمہ بھی 5000 کا ہے. طالب علم رومال کندھے پر, کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. طالب علم حدیث پہ عمل کرتے ہوئے سلام میں پہل کرتا ہے, وعلیکم السلام, چلے گئے. بھائی یہ اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں, ان کے دل میں قلب میں قرآن پاک بھی ہے, حدیث پاک بھی ہے, اور ان کے دل میں تفاسیر بھی ہیں. ان کا یہ خزانہ وہ ہے جو قبر میں جائے گا. میں جس پر ناز کر رہا ہوں وہ قبر میں تو جائے گا نہیں. تو امیر تو یہ ہوئے, مبارک تو یہ ہوئے کہ قبر میں یہ خزانہ لے کر جا رہے ہیں, اور آج کوئی اس کی عزت نہیں. کئی مساجد میں کمیٹی جو ہے امیروں کے پاس ہوتی ہے, ظاہری بات ہے چندہ دیتے ہیں نا بھائی. اب وہ ایک جگہ میرا بیان تھا رمضان شریف میں 25ویں شب میں رات میں, تو وہ بہت محبت سے ملے, مسجد میں لے آئے, مسجد کے صفائی والے خادم سے کہا جلدی شیخ کے لیے کرسی لے آؤ. ان کو پتا ہے میرے گھٹنے میں درد ہے, تو ابھی وہ مجھ سے ہاتھ ملا رہا تھا, ڈانٹ دیا انہوں نے مسجد کے اندر کھڑے کھڑے, جاؤ نا کرسی کیوں نہیں لے کر آتے ہو, یہ سب ہم سے تو برداشت ہوتا نہیں ہے, سیدھی بات ہے. پھر بیان کے اندر الحمدللہ 5000 ملی گرام کا کیپسول کھلایا, الحمدللہ. ایک جگہ اور اس طرح بیان تھا, ابھی قریب میں ہی کسی بستی میں بیان تھا, تو ہم نے قرآن پاک جو ہے وہ جہاں میں بیٹھا ہوں تو قرآن پاک نیچے تھے, جہاں شرعی عذر ہے دبئی وغیرہ میں وہاں الگ ہے, یہاں کیا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کے باہر رکھ سکتے تھے. تو انہوں نے اٹھا کر جب رکھا الگ جگہ پر, تو جو بڑے تھے انہوں نے وہ طنزیہ انداز سے عالم کو کچھ کہا, میں دیکھ رہا تھا سب, اور منہ بھی ان کا الٹا سیدھا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ تو بات گیا الحمدللہ. پھر ڈانٹ لگائی, یہ سب سنایا ان کو, اپنے مال پر ناز مت کرو, تم کمیٹی کے چیئرمین ہو تو کیا ہوا, ذرا تم خطبہ جمعہ تو پڑھ کر دکھاؤ, ذرا سورہ فاتحہ دکھاؤ کتنی غلطیاں نکلتی ہیں. ارے تم عالم کا اکرام نہیں کر رہا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں, اور بڑی آواز سے مسجد میں بات کر رہے ہیں, امام صاحب کو غلام بنایا ہوا ہے, اور امام صاحب بھی بےچارے بڑوں سے پوچھتے ہیں, کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے امام بن کر تو کام بن کر کرنا ہے امام بن کر کام, لیکن تم اگر نکلے تو ان کو عقل تو ہے نہیں, کسی جاہل کو لے آئے, کسی عقیدے خراب کو لے آئے, پوری بستی برے عقیدے میں چلی جائے گی. تم برداشت کرو, اللہ پر رکھو, اپنے اچھے اخلاق رکھو, لیکن یہ تو برباد ہو گیا نا الحمدللہ. پھر بیان کرائیں یا نہ کرائیں, میں آسرا بھی نہیں کیا الحمدللہ اللہ کے کرم سے, زیادہ سے زیادہ کمیٹی والے بیان بند کرا دیں گے نا, لیکن بعد میں انہوں نے دعا دی, کہا اچھا ایسے ایسے, میں نے کہا جی ہاں ایسے ایسے. تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھی علم وحی سے نوازا ہے, اس کا بھی اکرام کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میرے قریب اہل فہم, اہل دین, اہل علم کھڑے ہوں. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب تقریر ہو تو علماء حضرات بیان کرنے والے قریب بیٹھیں, اس سے بیان کرنے والوں کو فیض ہوتا ہے. سمجھدار لوگ سامنے ہوں تو مضامین کی آمد ہوتی ہے. جہاں تک ہو سکے اہل علم حضرات کو قریب بیٹھنا چاہیے. چلو ایک تو آواز ماشاءاللہ کی آئی بھائی, ایک مضمون بہت دن سے ادھورا ہے, آج وہ بھی مضمون انشاءاللہ تعالی بیان کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے البلاغ میں ایک تحریر چھپی, البلاغ میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ کی تحریر چھپی ہے البلاغ میں، تو میں نے مفتی نعیم صاحب سے مشورہ کیا ہمارے اشرف المدارس کے کہ بھئی پہلے پڑھ لیں آپ، پھر آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں مجلس میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو پڑھ کے فرمایا کہ ضرور پڑھو اور ہو سکے تو چھپوا کر تقسیم بھی کرو، کیونکہ آج کل کے یہ حالات ہیں کہ ایک جملہ بھی کوئی کہہ دیا بس پکڑے گئے جناب، ایک جملہ کو کون سے حضرت والا کی بات بتائی جا رہی ہے اور فوراً اس کا ایک جملہ پکڑ لیں گے کسی چیز کا. اب جیسے کل جمعرات کو کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن اس سے پہلے ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ تم نے یہ کہا کہ فلاں یہ نہیں کر رہا، کیا وہ بچہ ہے؟ بے ادبی ہو گئی. بھائی اس میں بے ادبی کی کیا بات ہے، سمجھاؤ بھی تھی صحیح. جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ ہمارے مفتی صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم صاحب، ہمیں پکا تو کرا کر دو، تمہارے اعتراض سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں اعتراض کے علاوہ. فرمایا کہ علماء اور مصلحین کا، علماء اور مصلحین امت، امت کی اصلاح کرنے والی جماعتیں اور ان کے فتنے، اصلاح کرنے والی جماعتیں اور اس کی فتنے. سب سے بڑا صدمہ اس کا ہے کہ مصلحین کی جماعتوں میں جو فتنے آج کل رونما ہو رہے ہیں نہایت خطرناک ہیں. ترسیل کا موقع نہیں، لیکن فہرست کے درجے میں چند باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. حضرت علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ کتنے برس پہلے ہوں گے نصیحت یہ کی ہوگی، مصلحت اندیشی، دنیاوی فائدے کی لالچ کا فتنہ. یہ فتنہ آج کل خوب پروان چڑھ رہا ہے. کوئی دینی یا علمی خدمت کی جائے اس میں پیش نظر دنیاوی مصالح رہتے ہیں. یہ جو ہے نا بھائی صاحب، ذرا ان کو الگ کرو، بھائی دونوں کو الگ الگ کرو، اور دوسرا آج تو الحمدللہ نہیں ایسا معاملہ نظر آ رہا، لیکن اس پر پھر الگ نصیحت کروں گا، مضمون ادھر ادھر نہ ہو جائے. کچھ بچے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اوپر ڈیوٹی لگائی، جاؤ چکر لگا کے اوپر بیٹھے ہوں تو نیچے لاؤ ان کو. وہ ڈیوٹی لگانی تھی ایک کی وہاں پر کہ وہ اوپر کھیل رہے ہیں اور اتنے سخت پتھر سے کھیل رہے تھے اور اس سے کچھ لوگوں کو چوٹ لگتے بچی، اور اس پر مار رہے تھے سامنے جو یہ ہے. بھائی اگر بچوں کو لاتے ہو تو ساتھ بٹھاؤ نا، اور اگر سمجھدار ہیں جیسے وہاں اس طرح بٹے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بچہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا ہے، کچھ ساتھی بچے لاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور نثار کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ بھائی دیکھو بچے لاتے ہیں، بچے گود میں ہی ہوتے ہیں اور جو دوسرے بھی ہیں ماشاءاللہ گود میں ہیں، بھائی یہ دونوں تو چلاؤ نا بابا جی یہ پنکھے. اب سنیے ذرا، اس فتنے کی بنیاد نفاق یعنی باطنی بگاڑ ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی دینی اور علمی خدمات برکت سے خالی ہیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں، پہلے جب میں نے پڑھا ہے تو الحمدللہ حضرت والا یاد آ رہے ہیں کہ حضرت والا کا کیا انداز تھا. مصلحت وصلحت کا معاملہ وہاں نہیں تھا کوئی بھی کہ یہ مصلحت ہے خاموش رہو، یہ مصلحت ہے وہ خاموش نہ رہو. ایک یہ فتنہ، فرمایا کہ ہر دل عزیزی کا فتنہ، یعنی کہ سب کا پیارا بننے اور عوام میں مقبولیت کا فتنہ. جو بات کہی جاتی ہے اس میں یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، سب خوش رہیں. اس فتنے کی اساس بنیاد حب جاہ ہے. یہ دوسرا فتنہ، پہلا کیا مصلحت اندیشی، اور دوسرا کیا کہ سب کا پیارا بننے اور عوام میں مقبولیت کا فتنہ. کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جہاں کا پتہ نہ ہو اور جو آئے اٹھا کر منہ میں بول دیا. اس لیے شیخ سے ہی پوچھنا ہوتا ہے کہ ایسا مسئلہ بیان کر دیا کہ ہم چلے گئے، بعد میں جھگڑا شروع ہو گیا. یا حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ سب کا پیارا بننے اور عوام میں مقبولیت کا فتنہ. جو بات کہی جاتی ہے اس میں یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، سب خوش رہیں. اس فتنے کی بنیاد حب جاہ ہے. خود رائی یعنی اپنے رائے پر جمود، جم جانا اور اصرار، اپنی بات کو صحیح اور سچ اور قطعی اور یقینی سمجھنا، دوسروں کی بات کو قابل توجہ اور لائق التفات نہ سمجھنا، بس یہی یقین کرنا کہ میرا موقف 100% حق اور درست ہے اور دوسرے کی رائے 100% غلط اور باطل ہے. یہ اپنی رائے پر خوش ہونے کا فتنہ ہے. اور آج کل سیاسی جماعتیں اس مرض کا شکار ہیں. کوئی جماعت دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتی، نہ حق دیتی ہیں کہ ممکن ہے کہ مخالف کی رائے کسی درجے میں صحیح ہو، یا یہ کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں. صرف تعبیر اور عنوان کا فرق ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے لیکن انداز بیان مختلف ہے. کون سا کام سب سے بہتر ہے کہ تعین کا اختلاف ہے. فتنہ نمبر چار سوء ظن یعنی بدگمانی کا فتنہ. مولوی فرحان صاحب سن رہے ہیں, ہر شخص یا ہر جماعت کا خیال ہے کہ ہماری جماعت کا ہر فرد مخلص ہے اور اس کی نیت بخیر ہے, اور باقی تمام جماعتیں جو ہماری جماعت سے اتفاق نہیں رکھتی وہ سب خود غرض ہیں, ان کی نیت صحیح نہیں بلکہ خود غرضی پر مبنی ہے, اس کا منشا بھی عجب اور کبر ہے. بس میری ہی بات صحیح ہے. سوء فہم کا فتنہ یعنی بات کو غلط سمجھنے کا فتنہ. کوئی شخص کسی مخالف کی بات جب سن لیتا ہے تو فوراً اسے اپنا مخالف سمجھ کر اس سے نہ صرف نفرت کا اظہار کرتا ہے بلکہ مکروہ ناپسندیدہ انداز میں اس کی تردید یعنی رد کرنا فرض سمجھی جاتی ہے. مخالف کی ایک ایسی بات جس کے کئی مطلب اور مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں اور مطلب اختیار کریں گے اپنا جس میں اس کی تحقیر اور تذلیل ہو, حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض جو گمان ہیں وہ یعنی بدگمانی صحیح نہیں, یعنی بعض گمان گناہ ہیں, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بدگمانی سے بچا کرو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور بڑے بڑے جھوٹ اسی سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی قرآن اور حدیث کے نص پر کوئی عمل نہیں کرتا اور فوراً دوسرے کے خلاف بدگمانی کرتا ہے, حالانکہ جب بھی کسی کے لیے کوئی الزام آئے کسی کے لیے بدگمانی ہو دونوں کو ساتھ بٹھاؤ, زیادہ سے زیادہ ایک یا دو دفعہ جھوٹ چلے گا, اس سے زیادہ جھوٹ نہیں چلے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو بٹھاتے ہی نہیں ہیں, اس کی بات کو یقین جانا, دوسرے پر الزام لگایا, بدگمانی کی, اسے تعلق ختم کر دیا. بھائی اس کو کیوں نہیں بٹھاتے ہو؟ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک جگہ دینی کام ہو رہا ہے تو وہاں پر کسی کو بھیج دیا اس کا ہمدرد سمجھ کر, اب وہ ہر بات پہ اعتراض ڈھونڈے گا کیونکہ وہاں سے پیسے ملتے ہیں, وہاں سے کوئی تعلق ان کا جڑا ہوا ہے تو وہ ہر بات میں اعتراض کر کے وہاں پہنچا دیں گے. اب جب آپ کو پتا چلا, آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آدمی کو سامنے کریں جو ان کے سامنے ہم نے بات کی, آپ دونوں سے اللہ کی قسم اٹھوا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, نہیں بتائیں گے. کیوں کہ اگر بتائیں گے تو اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ اس مجلس میں یہ آدمی ہے, اس مجلس میں پھر اس کو آنے نہیں دیا جائے گا. تو ہمیں ان کی باتیں جھوٹی سچی پتہ چلتی رہیں اس لیے بتایا ہی نہیں جائے گا. بہتان ترازی کا فتنہ, مخالفین کی تذلیل اور تحقیر کرنا بلا سند, بغیر مستند تحقیق, ان کی طرف گھناؤنی نفرت والی باتیں منسوب کرنا. اگر کسی مخالف کی بات ذرا بھی کسی نے نقل کر دی, بلا تحقیق اس پر یقین کر لینا اور مزے لے لے کر اپنی محفلوں اور مجالس کی زینت بنانا. بالفرض اگر خود بہتان ترازی نہ بھی کریں, دوسری کی سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق صحیح سمجھنا, کیا یہ نص قرآن ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینوا, یہ اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو اور اس کے خلاف بھی نہیں, یعنی پہلے تحقیق کر لو پھر نقل کرو اگر صحیح ہے تو, پہلے تحقیق کر لو پھر نقل کرو, اور جب تک صحیح نہیں تو پھر کیسے اس کو آدمی بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے کہ ہم کتنا ان چیزوں میں مبتلا ہیں. یہاں تو مجمع میں بیان اور محبت اور ادب اور فلاں بزرگ کا میں غلام اور یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کا تاج, اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ تم کھڑے ہو جاؤ بھائی, وہ کتنی بڑی بات لکھی ہے, بہتان ترازی کا فتنہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک ہیں, ہم کبھی اس پر بہتان لگا رہے ہیں کبھی اس پر, جو آیا چمچہ اور کچھ اینٹنے کے لیے, چمچہ گیری بریانی کباب کے لیے اس کی بات سنی اور پھر اس کے بعد تماشا بنایا ہوا ہے اور تحقیق نہیں کرتے, اس کے توبہ کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ بھئی اس نے توبہ کر لیا ہوگا اللہ سے معافی مانگ, نہیں بس خدا نخواستہ فیصلہ ہی ہمارے ہاتھ میں, یہاں سب تعریف کر رہے ہیں مجلس میں, دیکھو بھائی ان کے مجلس میں غیبت نہیں ہوتی, ان کی مجلس میں کسی پہ الزام نہیں لگتا, اور ایسا بات نہیں کرتے کہ دوسری طرف اشارہ ہو جائے بھئی بڑا اچھا مزہ وہاں آتا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے. اس مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کھڑے ہو جاؤ بتاؤ کیا ہوا تھا. وہ بک بک کر رہا ہے کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. جذبہ انتقام کا فتنہ, کسی شخص کو کسی شخص سے عداوت اور نفرت یا بدگمانی ہے لیکن خاموش رہتا ہے, لیکن جب ذرا اقتدار حکومت یا طاقت مل جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے, تو پھر خاموشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گویا یہ خاموشی معافی اور درگزر کی وجہ سے نہیں تھی, بلکہ بیچارگی اور ناتوانی طاقت نہ ہونے کے وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تھی. جب طاقت آ گئی تو انتقام لینا شروع کیا. رحم و کرم اور عفو درگزر سب ختم, جو سنت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حب شہرت کا فتنہ, کوئی دینی یا علمی یا سیاسی کام کیا جائے, آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ داد ملے اور تحسین و آفرین شاہبازی کے نعرے بلند ہوں. یہ جب میں نے پڑھا تھا میں اپنے ڈائری میں لکھ لیا تھا کہ اگر مفتی نعیم صاحب نے منع کیا تو یہ سب باتیں میرے لیے ہیں. میں نے اس کو اپنی ذاتی ڈائری میں رکھ کر پڑھوں گا اور رکھ بھی لیا الحمدللہ. بعد میں مفتی صاحب سے پوچھوایا تو بہت خوش ہوئے, فرمایا اس کو تو ضرور بیان کرنا چاہیے, بار بار بیان کرنا چاہیے, کیوں میرے دل میں اتر جائے. اب دیکھیں آپ کہ اور درحقیقت اخلاص کی کمی یا فقدان سے اور خود نمائی شہرت اور ریاکاری کی خواہش سے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے, مجھے ہر جگہ پوچھا جائے, میرا ہر جگہ پر بیان ہو. کیا عجیب بات. ایوب صاحب آپ فوجی ہیں, آپ بورنگ کر رہے تھے ابھی, آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, سب معاف. اتنا بیوی کے پاس اس بڑھاپے میں جاگنا جائز نہیں کہ راستہ ہی نظر نہ آئے. جو عیش کرنا تھا عیش کر لیا, بس اب گول گپے کھاؤ. کل ایک بڑا افسر تھا, وہ تھے بیان میں کل, تو وہ بھی اسی طرح, میں نے کہا بورنگ کر رہا ہے کیا. پھر دوسرے دن جمعرات کی بات ہے, کل آئے تھے, کل یا پرسوں آئے تھے, کہا شیخ بالکل صحیح پکڑا, میں واقعی بورنگ کر رہا تھا. تو یہ کچھ ہیں چکر باز جو ادھر ادھر بیٹھتے, لیکن بس کیا کریں. دوبارہ سن لیجئے, حب شہرت کا فتنہ, کوئی دینی یا علمی یا سیاسی کام کیا جائے, آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ داد ملے. سمجھ رہے ہیں بھائی, تمہیں بھی آنکھوں میں, تمہاری بھی آنکھیں مولوی فرحان صاحب ایسے ایسے ہو رہی ہیں, حالانکہ آپ خود کہتے ہیں ایک ہی دن آرام کا ملتا ہے اتوار کا, اور کتنا سوئے گا بھائی. اور تحسین اور آفرین شاباشی کے نعرے بلند ہوں, اور درحقیقت اخلاص کی کمی یا فقدان یعنی کہ بالکل نہیں سے اور خود نمائی شہرت اور ریاکاری کی خواہش سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھو جو جو مرض آ رہے ہیں نا, جا تکبر اب خود رائی, اور ہمارے پیارے شیخ کے مضامین آپ سن رہے ہیں. ابھی نئی کتاب تقسیم ہوئی ہے, ریا کی حقیقت اور اس کا علاج, ابھی کتاب تقسیم ہوئی ہے. سوچو حضرت والا وہ کتنی اس پر محنت عزت کرتے تھے, کتنا روتے تھے. فرمایا کہ صحیح کام کرنے والوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا, اور درحقیقت یہ شرک خفی ہے. حق تعالیٰ کے دربار میں کسی دینی یا علمی خدمات کا وزن اخلاص سے ہی بڑھتا ہے. وہاں ہمارے باپ دادا, وہاں ماشاءاللہ. کیا مفتی صاحب ہمارے لیے نا یہ سب دیکھو ماشاءاللہ. اور یہی تمام اعمال میں قبول عند اللہ کا معیار ہے. اخبارات, جلسے, دورے زیادہ تر اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں, یعنی مشہور ہونے کے لیے ہوتے ہیں, اخلاص کے لیے نہیں. ہمارے ایک دوست کو پنجاب بھیجا بیان کے لیے, تو وہاں انہوں نے اس ایک بستی والوں نے پوچھا پیسے کتنے لیں گے. کہا پیسے مار کھانی ہے کیا, ہم لوگ کوئی پیسے نہیں لیتے. کہا آپ کھانے میں کیا کھائیں گے. کھانے میں کیا کھائیں گے, اب تو اپنے پیسے دیں گے, جہاں مرضی ہے وہاں کھائیں گے. کہا نہیں, آپ کی خواہش کیا کھانے میں. کہا کوئی خواہش نہیں ہے. کہا پیسے کتنے لیں گے. پیسے بھی کچھ نہیں, اور اشتہار میں آپ کا نام کس جگہ آنا چاہیے. کہا بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ نے کیوں بلایا ہے. کہا جہاں جو آتے ہیں اشتہار میں بیچ میں بڑا نام میرا ہونا چاہیے, اتنے پیسے لوں گا. اور کہا ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ جو بیان کرتا ہے اس کے آگے ایک ٹیبل ہوتی ہے, سب سے پہلے اگر 50 کا نوٹ آئے گا سب نے 50 کے نوٹ رکھنے ہیں, اگر 10 کا نوٹ آئے گا 10 کے نوٹ پھر سب رکھیں گے, اور جو کمی ہوگی پھر ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے. بیان بھی سن رہے ہیں نوٹ بھی رکھ رہے ہیں. اور کھانے کا اس لیے پوچھا کہ وہ ہمیں پہلے ہی ایڈوانس میں بھیج دیتے ہیں کہ ہم تیتر کھائیں گے، بٹیر کھائیں گے، مرغا کھائیں گے، مرغی کھائیں گے، اور اصلی گھی کا ہو، اصلی گھی کا ہو. کہ بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو. اب وہ پوچھ رہے ہیں دوسرے سے کہ بیان اچھا ہے، کتنے پیسے لیے؟ کہ کوئی پیسے نہیں لیے. کہ کیا بات کرتے ہو، کھانے میں کیا کھایا اس ظالم نے؟ کہ کچھ بھی نہیں کھایا. یہ ظالم اچھا، صحیح ظالم تو یہی ہے، ظالم محبت سے کہا جاتا ہے، کچھ نہیں کھایا. ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ تم جس بستی میں جاتے ہو کھانا نہیں کھانا، اب تمہارے ساتھ 70-80 لوگ ہیں تو کھانا بنواؤ، پیسے تم دو، اور اعلان بھی کرو بیان میں کہ الحمدللہ پیسے ہم نے دیے اللہ کے کرم سے. اگر تم نے پیسے نہیں دیے اور تم لوگوں کے لیے دو دیگیں اتری، اس بستی میں ایک غریب بستی کا آدمی آیا کہ بھائی اس کا بیان ہمارے گاؤں کے لیے ضروری ہے، لیکن دیگیں دیکھ رہا ہے دو، 12,000 یا 18,000 کا خرچہ. فرمایا بیان کروائے گا خان صاحب؟ فون نہیں اٹھایا. بیان کروائے گا؟ نہیں کوئی بات نہیں، میں تو بعد میں بات کریں بھائی. تو جناب وہ بیان کروائے گا؟ فرمایا آپ نے محروم کر دیا، سارا دن خان صاحب نے شکل نہیں دکھایا، ایڈوانس میں صبح کو میسج بھیج دیا، بیٹی چھوٹی رات بھر بے چین رہی تو نیند کمی ہوئی، فجر کی مجلس میں بھی میں نہیں آ سکا، گھر بیٹھ کر بیان سن رہا ہوں. بھائی تیرا گھر کہاں ہے؟ لالو کھیت میں ہے یا مچھر کالونی میں ہے یا گیدڑ کالونی میں ہے یا بھینس کالونی میں ہے یا بندر کالونی میں؟ کہاں ہے تیرا گھر؟ تیرا گھر تو برابر میں ہے، تو آ جاتا یہاں پر بھائی، بیان ہی سن رہا تھا نا، یہاں آ کر سن جاتا. چلو بھائی تمہیں ڈرتا ہے شیخ روک لیں گے، کوئی بات نہیں، بیوی کے پاس بیٹھ کر بیان سنا، کوئی مسئلہ نہیں. پھر سارا دن شکل کہاں دکھائی؟ اگر مجبوری تھی میسج کیوں نہیں کیا؟ ہم تیری محبت میں مرے جاتے ہیں یار، ہم تیری محبت میں مرے جاتے ہیں یار، تو کیوں نہیں ہوتا خبردار؟ اپنے دھندوں کے لیے بڑی فونیں کرتے ہو، بڑے میسج کرتے ہو، سر سر سر، ہمیں بھی تو کبھی سر بولو بھائی. یو آر میسج، میں ماروں گا، آپ نہیں مارنا ابھی تو، میں آپ کو ویسے ہی کمر میں درد ہے، پھر چپ پڑ جائے گی. پھر اس نے سر بھی منڈایا ہوا اسی لیے تاکہ دیکھنا، بھی اس کا بیٹا بھی ہے، بیٹا نہیں ہے نا آج، بس پھر تو بیٹا تو گیا آج کام سے، ورنہ اما کو شکایت کر دیں گے کہ اما اما شیخ نے مارا ہے. کہا اچھا سبحان اللہ، لاؤ ایک میں بھی ٹکاؤں، شیخ کا نقل کرنا چاہیے نا، اس لیے چلو اب بچے نہیں آئے اس لیے ابھی وقت بنتا ہے. اچھا جناب، تقریر کا فتنہ، یہ فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لن ترانیاں بڑے دعوے اور انتہائی درجے میں ہوں، عملی کام صفر کے درجے میں ہو، قوالی کا شوق دامن گیر ہر وقت لگا ہوا ہے، عمل اور کردار سے زیادہ واسطہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے؟ بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو. ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. خطیب اس انداز سے تقریر کرتا ہے گویا تمام جہان کا درد اس کے دل میں ہے. بیان کرنے والا اس طرح بیان کرتا ہے کہ گویا سارے جہان کا درد ہمارے پاس ہی ہے، لیکن جب عملی زندگی سے نسبت کی جائے تو درجہ صفر، یعنی بے عمل، نہ نماز، نہ روزہ، نہ گھر میں شرعی پردہ، نہ کوئی زبان کا سچا، غیبت اور مجلسوں میں جو یہ گناہ گنوائے کہ اس پر الزام، اس پر الزام، اور بیان کیسا ہو رہا ہے، اوہ جناب ہاتھ ہلا ہلا کے بیان ہو رہا ہے، پیرو پیکنڈا، ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں مشہور کرنے کا فتنہ. مولانا کچھ مزہ آ رہا ہے تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کر رہے؟ مولانا آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ کیسے ہمارے بزرگوں نے ہماری نفس پہ ہاتھ رکھا ہے. اب اگر پڑھتے وقت یہ دھیان رہے، آپ کو تو نہیں پتا لیکن دل میں یہ دھیان رہے، یہ بیان ان کے لیے ہے، یہ بیان ان کے لیے، بیان ان کے لیے، اور ان کی شکل اور نام بھی یاد آ رہا ہے، سمجھو سب چیزیں ہمارے اندر آ گئیں. یہ بیان میرے لیے ہے. اگر ایک مثال ہے تو اتنی چیزیں ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے، لیکن فرض کریں دو باتیں کہ غلط ہیں اور وہ دو باتیں بیان کرنے والے کے دل میں ہے ہی نہیں، پھر بھی عقل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہو تو سکتی ہے. اس کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ کی رحمت سے بابا اور حضرت کا صدقہ اور آپ بھائیوں کے دعاؤں سے گلے میں تکلیف نہیں، ٹھیک، اللہ میری اور مومن کو صحت دے، حفاظت فرمائے، ہو تو سکتی ہے. اس طرح یہ گناہ، اگر اتنے سب گناہ نہیں ہیں، یہی تو ہے تکبر اور جہاں جو معلوم نہیں ہوتا. اسی لیے تو اصلاح ہے میرے دوست، اصلاح جب ہوگی جب سچ سچ اپنے شیخ کو بتائیں گے نا، یہ میرے اندر نہیں، یہ میرے اندر نہیں، یہ تو ان کے اندر ہے، یہ تو بالکل پکا 100% ان کے دل میں ہے، حالانکہ سب کا سب میرے لیے ہے. میں اپنے نیت سے الحمدللہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ بیان کرتا ہی نہیں، اپنی نیت سے کر رہا ہوں تاکہ میرے پر بھی چیکنگ والے الرٹ ہو جائیں. جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں، خصوصاً سیاسی جماعتیں، ان میں غلط پیروپگنڈا اور واقعات کے خلاف جوڑ توڑ کی وبا اتنی پھیل گئی ہے جس میں نہ دین ہے نہ اخلاق نہ عقل نہ انصاف، محض یورپ کے دین تہذیب یعنی بد دینی کی نکالی ہے۔ اخبارات، اشتہارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن تمام اس کے مظاہر ہیں، یعنی ان چیزوں میں ایسے پروپیگنڈے ایک دوسرے کے خلاف شائع کرتے ہیں، الزام اور بہتان۔ ارے بھائی، دین کی جماعت ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں، اب فرض کرو کسی نے اس پہ الزام لگا دیا کوئی جھوٹا، اب خاموش نہیں رہنا ہے، اب ان پہ الزام لگاؤ، گالیاں دو ان کے اوپر، اشتہارات چھاپو اور ان کو مردہ بات کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اس نے کہہ دیا، کہنے دو، تمہیں تو دین کی سمجھ ہے، کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، پیروپنگنڈا ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے کا پیروپنگنڈا ٹوٹ جائے۔ مجلس سازی، الگ جماعت بنانے کا فتنہ، چند اشخاص کسی بات پر متفق ہو گئے، ایسا ابھی تازہ ہوا ہے، ایک صاحب نیا کام کرنا چاہتے تھے، پھر میں نے سمجھایا، وہ حضرت نے قدرتی ایک بنگلہ دیش کے بڑے عالم کو جواب لکھے ہوئے تھے، میں سب اس میں جا چھپی ہوئی ہے، ایک موریشس میں آدمی ملا، ایک یہاں آدمی ملا، بھائی جو دین کا کام ہو رہا ہے، مدارس کا ہو رہا ہے، تبلیغ کا ہو رہا ہے، اصلاح کا ہو رہا ہے، یوزکیم کا ہو رہا ہے، حفظ کا ہو رہا ہے، ناظرے کا ہو رہا ہے، کتابیں چھاپنے کا ہو رہا ہے، پڑھانے کا ہو رہا ہے، امامت کا ہو رہا ہے، آپ اس میں ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہ نہیں، ہم الگ جماعت بنائیں گے جو پورے دنیا کو ایمان پر لے آئیں گے، اور پوری دنیا میں، ذرا سننا، ذرا ہنسنا منع نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسپیکر پر کفار ملک میں اذان کا منع ہے، ہم سب جگہ جو ہے وہ اذان دلوائیں گے، پوری دنیا میں سب ان کی بات مان جائیں گے، اور جتنی دنیا میں مسلمان عورتوں کے حقوق نہیں ہیں ہم دلوائیں گے۔ واہ، اڑے واہ، جیسے ایک آدمی بیوی کو بار بار بولتا تھا، اڑے پاکستان کا حکومت اپن کو مل جاوے نہیں، سارا پاکستان کا تقدیر ہم بدل دے دیں۔ ایک دن 8-10 مرتبہ بول گیا، ہم کو پاکستان کا حکومت مل جاوے نا، ہم پاکستان کا تقدیر بدل دیں۔ بیوی بھی تھی، اڑے رہنے دے، پاکستان کا تقدیر بدل دے وے، اڑے واجہ پہلے ہمارا کپڑا پہنا اس کو تو بدلو، پھر پاکستان کا تقدیر بدلنا ہے۔ پورے دنیا کو عورتوں کے حقوق دلائیں گے، یہ اللہ نے حقوق نہیں بتایا عورتوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق نہیں بتایا۔ اب اگر مرد ہو، شوہر ہو یا باپ ہو، حقوق نہیں دیتا تو وہ جانے، لیکن ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں تو اپنے حقوق ادا کرے نا۔ آج کل پنچایت یہی تو ہے، میرا حق، بھائی تو پہلے اپنا، جو اللہ کے ہمارے ذمے حق ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو معاشرے کے ہمارے ذمے حقوق ہیں ہم تو ادا کریں، اور پوری دنیا کے حقوق ادا کریں گے یہ عورتوں کے۔ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ اصل میں اس لیے آیا کہ کم از کم برطانیہ میں تمہارے جاننے والے تو ہوں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ چند ہیں، پورا برطانیہ تو ہم کو نہیں جانتا بھائی، چند ہیں جو جانتے ہیں، تو ان کے گھر میں مجھے رہائش مل جائے گی، میرا پیسہ بچ جائے گا۔ لے بھائی، ان کے گھر 8-8 کمروں کے ہیں، آپ کو رہائش مل جائے گی، اور پھر گھس کے نہ نکلے پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے انجمن سازی کا اور اس کا فتنہ۔ بھائی جو کام ہو رہا ہے وہ کرو، سیانت المسلمین کا کام ہو رہا ہے وہ کرو، یہ سب کام تو کرنے کے ہیں، اس میں کیوں نہیں حصہ ڈالتے؟ اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے، الگ جماعت بنائیں گے، کیوں؟ اس کا پریزیڈنٹ بھی ہم، اس کا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہم، اس کا سیکرٹری بھی ہم، وزیر خزانہ بھی ہم، الگ خزانہ میں کچھ پیسے بھی نہیں ہے، اور کس میں جا رہے ہیں؟ ہیڑے ٹک 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 گدے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں انجمن سازی کے لیے۔ ارے واجہ کو مزہ آ رہا ہے، بہت واجہ تو ہنس کے حالت کھڑا ہو گیا واجہ کا، بھائی گدا گاڑی چلا رہا ہے، اور وزیر خزانہ بھی یہی ہے، اور ٹائر لگانے کے پیسے نہیں ہے پنچر لگانے کے، اور پریزیڈنٹ بھی یہی، وائس پریزیڈنٹ بھی یہی۔ جیسے حضرت محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ایک آدمی اکڑ کے ساتھ آیا، یہ کیا مسجد کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین کون ہے؟ فرمایا میں، کمیٹی کا چیئرمین کا میں، اچھا جنرل سیکرٹری، فرمایا میں کا سیکرٹری، فرمایا میں، یہ کیا ہے میں، فرمایا اس کمیٹی میں ہی ہوں، اور کیا کمیٹی، کیا بات ہے، کہا چھوڑو چلا گیا، کہا اچھا چلا گیا۔ ایک اسی طرح وہاں مدرسہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنٹل مین یہاں کھڑے ہو کر حضرت سے بات کرنا شروع کی، جی فرمائیے، اچھا یہ ہو رہا ہے ملک میں، یہ ہو رہا ہے دین میں۔ اب حضرت نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا، وہاں مدر صاحب دامت برکاتہم نے، وہ بولے جا رہا ہے کہ دیکھ نہیں رہے، آخر میں غصے میں چلا گیا وہاں سے۔ اب کیا ان پنچایت لوگوں کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اور تنظیم سازی کرنی ہے، اور ممبر بھی کون بنے گا پہلا؟ مولانا سہیل صاحب۔ بھائی آپ کا کیا واسطہ ہے ممبر سازی میں؟ بس یہی کام میں لگے رہو۔ اچھا چلو، وہاں سہیل کے نام سے ماشاء اللہ کہا، یا یہ لو دوسرا ماشاء اللہ، الگ جماعت بنانے کا فتنہ، چند اشخاص کسی بات پر متفق ہو گئے یا کسی جماعت سے اختلاف ہو گیا، فوراً اخبار نکالا جاتا ہے، بیانات چھپتے کہ اسلام اور ملک بس ہماری جماعت کے دم قدم سے باقی رہ سکتا ہے۔ وہی آ گیا نا، ہم کو پاکستان کا حکومت مل جائے نا، مجھے کیا معلوم آگے یہ لکھا ہوا ہے، یہ اسلام اور ملک بس ہماری جماعت کے دم قدم سے باقی رہ سکتا ہے۔ نہایت دلکش عنوانات اور جاذب نظر نظر کھینچنے والے الفاظ اور کلمات سے قراردادیں اور تجویزیں چھپنی لگتی ہیں۔ امت میں فرقہ واریت اور گروہ بندی کی آفت اسی راستے سے آئی ہے، الگ الگ جماعتیں کام قائم کرنا۔ بھائی جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ جو قرآن پاک سے کام ہو رہا ہے اس کی اہمیت کیوں نہیں بڑھاتے ہو؟ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ ان کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے ہو؟ عصبیت، جاہلیت، اپنی جماعتوں کی طرفداری کا فتنہ، اپنی پارٹی کی ہر بات خواہ کیسی غلط ہو اس کی حمایت اور تائید کی جاتی ہے، اور مخالف کی ہر بات پر تنقید غلط ثابت کرنا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا ہے۔ مدعی اسلام، اسلام کا نعرہ بلند کرنے والے، جماعتوں کے اخبار اور رسائل، تصویریں، کارٹون، سینما کے اشتہار، سود اور قمار، جوئے کے اشتہارات اور گندے مضامین شائع کرتے ہیں، مگر چونکہ اپنی جماعت کے حامی ہیں اس لیے طرفداری کے بنا پر ان سب کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ کتنی بے اصولیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف تو تصویر ڈیجیٹل ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، ہم تو کہتے ہیں حرام ہے کہ بھئی یہ پرنٹ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پینا فلیکس پر ایسی تصویریں بنی ہوئی ہیں کہ گردن شرم سے نیچے جھک جاتی ہے، کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے پرنٹ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ پرنٹ آؤٹ کیوں نکلا ہوا ہے؟ اخبار میں تصویر کیوں آ رہی ہے؟ آپ کے ایک جگہ ہم لوگ گئے، کون سی جگہ گئے یہ نہیں بتاؤں گا، ہمارے انتظام تھا سونے کا ایک جگہ پر، تو وہاں دیکھا تو ان صاحب کے اسٹیکر بنے ہوئے تھے، پھر وہ چیزیں ہم نے الٹی کر دی، اور جو بھی حالات ہوئے، میں جب ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کر گئے بیان کرنے کے لیے، جس نے انتظام کیا تھا میں نے کہا آئندہ اگر آپ نے یہاں انتظام کیا نا میں آپ کے شہر میں نہیں آؤں گا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں ڈیجیٹل اور دوسری طرف تصویریں چھپی ہوئی ہیں، آپ کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا ہے میری سنتا کون ہے، آخر حقیقت ہے، پھر آپ ہمیں کیوں یہاں پر لائے؟ آپ ہمیں اسی طرح ایک گاؤں میں شہر میں جانا ہوا، تو وہ بہت بڑا گھر تھا، وہ کھلوایا گیا، صفائیاں ہوئی، صبح کو دوست نے بتایا کہ اوپر سیاسی جماعتوں کی تصویریں چھپا کر رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا، پھر ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی آپ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، یہ جب لوگوں کو تو پتا ہے نا کہ یہ فلاں سیاسی جماعت والے کا گھر ہے، جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھ سے اس کے مخالف پارٹی ملنے آئے گی؟ ان کو جو غلط سمجھتے ہیں وہ آئیں گے اور ہمارے پر لیبل لگ جائے گا، ہمارا سیاست سے کیا واسطہ؟ بیچارے نے معافیا مانگی، کہا میں نے سمجھا کہ آپ کو دوسرے گھر میں تکلیف ہوگی، میں نے کہا یہ تکلیف نہیں ہے، وہ راحت ہے ہمارے لیے، ہم عادی ہیں ان چیزوں کی، آپ ہماری ایسی فکر نہ کریں، ہم کو یہ آرام پسند نہیں ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ جو سفر ہونے والا ہے چل کر دیکھو، انشاءاللہ ایمان تازہ نہ ہو تو کہنا، اللہ کے کرم سے ایمان تازہ ہوگا، کیسی کیسی بستیوں میں اللہ جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ بیان تھا ڈالمیا کے پاس، تو امام صاحب معافیا مانگ رہے تھے کہ گٹر لائنیں کھلی ہوئی ہیں، تو میں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے بھائی، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جس رب نے مجھے یہاں بھیجا، میں اس قابل ہوں کہ میرا بیان ہو، اللہ کا احسان ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں، آپ تو خامخواہ اس طرح کر رہے ہیں۔ بار بار گاڑی تک بےچارے نے تین چار دفعہ معافی مانگی، بھائی اس میں کیا معافی کی بات ہے بھائی؟ ہمارے دوست ہیں، ان کو کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں جھجکی، کبھی کبھی ان کے اندر تھوڑا آتا ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس کو ایسے گھور کر، اب موٹر سائیکل والا گزرا، ہارن زور سے بجا، ٹوں ہے، میں نے کہا بھائی کیوں تم نے اس طرح کیا، صبر کر کے تم نے نام کیوں نہیں لیا؟ اب سوزوکی والا آگے آ گیا، اب وہ اس کو کہے نکلو یہاں سے، اب گاڑی آگے کیسے جائے گی؟ تو یہ جینٹل مین کہہ رہے ہیں آگے آ جاؤ، مجھ سے کہہ رہے ہیں میں اس کو ہٹاؤں، کیوں ہاتھ میں ہے نا، تو اس کو ہٹاؤں، تو کیسے ہٹائے گا بھائی، گڑبڑ کرے گا نا، چپ چاپ سیدھا سیدھا گاڑی نکال یہاں سے۔ جب ایک موٹر سائیکل والے پر، دو موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، آپس میں انہوں نے کہا کہ دو موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں، بیچ سے نکال کر دکھا، پیچھے والے نے کہا بنگ دیا ہوا تھا، دو موٹر سائیکلوں کے بیچ سے نکالا، دونوں ہاسپٹل میں، وہ ٹرک تھا، رات کو آ رہا تھا، انہوں نے کہا دو موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں، یہ مجھے ابھی تک ہنسی آ رہی ہے کہ میں بھی سوزی والے کو ہٹاتا ہوں، بھائی تو کیسے ہٹائے گا مجھے یہ بتا، ہٹاؤں اس کو؟ بعد میں تو پتہ نہیں پھر اس نے کیا کیا، خیر نکل تو آیا وہاں سے، چہرے کے تاثرات ایسے تھے، بس میں کیا بتاؤں کہ کیسے تاثرات تھے چہرے کے، نام نہیں بتانا ہوئے، آئین سے شروع ہوتا ہے نام، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور آخر میں وہ ایروسٹس نے ایک جہاز میں کسی سے پوچھا تھا مسٹر موٹن، ارے بھائی میں بتا رہا ہوں، پوچھا تھا، آپ لوگ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے کوئی نام بتایا؟ میں تو بتا رہا ہوں ایروسٹس نے کہا اس طرح، اور اس بار جو ہے وہ صاف نہیں تھے، تو دوسرے کو کہا مسٹر خان، اور خان کی تو حالت خراب ہو گئی، کھڑکی کھول کے باہر نکلنے لگا تھا جہاز میں سے، وہ بھائی تو منی بس میں تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، مسٹر خان، خان بھی نہیں کہا، تجوید نہیں سیکھی تھی نا، اس لیے میٹرو سے مسٹر خان کا، مسٹر خان اب تک پریشان ہے، کہ میری بیوی نے کبھی اس محبت سے نہیں کہا مسٹر خان، یہ چھوٹا مسٹر خان ہے کیا بھائی؟ اچھا جناب، اب بیان ختم ہو رہا ہے، کہ فرمایا کہ اپنے جماعت کے حامی ہیں، اس لیے جاہلی تعصب طرفداری کے بنا پر سب کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، الغرض اپنا جو حامی ہو وہ تمام بدکاریوں کے باوجود پکا مسلمان ہے، اور جو اپنا مخالف ہو اس کی نماز روزے کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، حب مال، مال و دنیا کی محبت کا فتنہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث میں تو آیا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، حقیقت میں، اب آخر میں کیا ہے، حقیقت میں تمام فتنوں کا قدر مشترک، یعنی ایک بات سب فتنوں میں مشترک ہے، حب جا، اپنی تعریف، اپنی شہرت، اور حب مال۔ بہت سے حضرات ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کو دنیا کی جستجو، کوشش اور محبت کے لیے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ایک ہے دنیا سے تعلق اور ضروریات کا حصول، جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو۔ جو بتایا تھا کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا مکہ شریف میں، کہ حضرت جس بات کو دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے اس کو ضرورت کہے لینے کا خیال آ رہا ہے، فرمایا اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، اس سے انکار نہیں۔ نیز ایک ہے طبعی محبت جو مال اور آسائش سے ہوتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ حب دنیا، حب مال کا اتنا غلبہ نہ ہو کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دین اسلام کے تمام تقاضے ختم یا مغلوب ہو جائیں۔ استدلال اور اقتصاد اور اعتدال کی ضرورت ہے۔ عوام سے کیا شکایت کی جائے؟ آج کل یہ فتنہ عوام سے گزر کر خواص کے قلوب میں بھی آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ، اس سے بہت کم خواص بچے ہیں۔ اس فتنے کی تفصیلات کے لیے ایک طویل مضمون کی ضرورت ہے، حق تعالی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا مضمون ہے بھائی، دیکھیے کیا آ رہا ہے، چند کچھ خواص، تو ہم تو خواص ہیں ہی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، اس کو کتنی بار پڑھنا چاہیے، فیصلہ کر لیں۔ لاؤ بھائی جلدی سے، والدہ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صحت عطا فرمائے۔ آج ایک آج چار لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں ماشاءاللہ، ایک تو جمعرات کے بیان میں تھا، آج دیکھا تو دو دن کی داڑھی، کا سائیں ہم نے داڑھی رکھ لیا ہے جمعرات کے بیان کے بعد، تو مبارک۔ دوسرے سے کہا، میں نے کہا آپ تو بہت پرانے ہیں، کہ ہم نے بھی داڑھی کا ارادہ کر لیا الحمدللہ۔ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بھی داڑھی کا ارادہ دو نے کر لیا، تو جنہوں نے داڑھی رکھی ہے آج جس نے اعلان کیا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کیسٹیں اور سی ڈی سب پھینکنے کا ارادہ کیا ہے، ٹی وی وغیرہ کا بھی توڑنے کا ارادہ کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے۔ ہاں جناب، بیان میرے لیے تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے بھی بیان ہے، یہ معروف صاحب نے گھر پر مکمل بیان سنا ماشاءاللہ، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں سے شیخ نے آپریشن کر دیا، دل و جان سے دعائیں نکل رہی ہیں، اگر یہ پرچہ عطا ہو جائے احسان عظیم ہے، جناب انشاءاللہ چھپنے والا بھی ہے، پرنٹ آؤٹ لے لیں، کوئی منع نہیں ہے، جس کو چاہیے لے لیں وہاں سے۔ گھر کی مجلس میں بھی ایک آدمی آیا تھا کہ تم سے بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں، تم ایک تنظیم بناؤ، یہ لو تیسری تنظیم بھائی، تم تو خود ہی تنظیم ہے، اتنا وزن ہے تیرا بھائی، لوگوں کو بھی فکر ہونی چاہیے، صرف اپنی فکر کرنا خود غرضی ہے، لے بھائی یہ اپنا ڈیڑھی ہوشیار، خود غرضی ہے۔ دعا کریں گے جلد پلاسٹر کی پریشانی سے انشاءاللہ اللہ صحت عطا فرمائے۔ ہاں جی جی جی، زندگی کے بہترین لمحات گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامل اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، بار بار مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، دینا نہیں کسی کو، یہ گھر جا کے پھینک دیتے ہیں، اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، محمد ہاشم، اللہ تعالیٰ محمد قاسم جلدی اللہ اللہ والا بنا دیں۔ کدھر ہے بھائی، ہے اس کو دیکھ، کل کام آئیں گے، پھر یہ روز روز نیا پرچہ صحیح نہیں ہے۔ والدہ کی کمر میں درد ہے کافی دنوں سے، دعا اللہ صحت عطا فرمائے۔ ہمارے مصباح میاں کو بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے عطا فرمائے. آنر کی آفس میں ایک لڑکی آئی ہے, آنر کی چمچی بن گئی ہے. وہ تو بنے نہ بنے وہ خود ہی بنا لے گا اس کو چمچہ. آنر رکھا کیوں ہے, آنر نے چمچی بنانے کے لیے رکھا ہے اس کو. اب وہ کمپنی کی امپلائی پر روب چلاتی ہے, وہ تو چلائے گی. جس کو ہم سب کو بلا کر کام کا کہتی ہے اور روب مارتی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. غصے میں بولنے لگتی ہے سب سے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا. شام میں آیا تو میں نے اس سے بہت زیادہ غصے میں بات کی اور بولا کہ میں کسی کی فالتو بکواس, بھائی شاباش ہے جوان اور دبا بڑھ دوں شاباش. ابے جوش میں متا, بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے, شیخ سے تو پوچھ بھائی خوب سنا. اور تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کل کی بیان سنتے ہیں کہ غصے میں بھی بد نظری ہوتی ہے. شیخ کو لکھنا چاہیے میں نے نظر جھکا کر غصہ کیا. اگر آنکھ پاڑ رہی ہے غصہ کیا, کیا تم جانتی ہو ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, بد نظری تو پھر بھی ہو رہی ہے بچہ. اللہ عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرمائے. استاذوں کو اللہ رہائی عطا فرمائے. 16 ممالک میں 114 جگہ بیان سنا گیا. خواتین نے 160 گھروں میں بیان سنایا اور جس کی دعاؤں کی لائن لگی ہوئی ہے. اللہ مجھے ہم سب کو جس فرما دے. آج کا بیان بہترین بیان ہے ماشاء اللہ. اللہ میرے ہم سب کے دل میں اتار دے. اللہ جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ محمد طلحہ چکنس, چکنس ہے نا آپ, ہاں نا, چشتیا, قادریا, نقشبندیا, سوروردیا, سب چکنس ہے بھائی. والدہ اور ساس, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ساس کا مطلب پتا ہے, جس کا نام سن کر سانس اوپر نیچے ہونے لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.